نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبق نمبر 281 سورة الفجر اور سورة البلد لیسن نمبر 281 سورة الفجر اینڈ سورة البلد پہلے سورة الفجر کو دیکھیں گے تھوڑی سی باتیں سورة کے بارے میں سورة ترتیب کے اعتبار سے 89 یعنی 79 نمبر کی سورة ہے ایک رکوع ہے 29 یعنی 29 یا 30 آیات ہیں دونوں میں اختلاف ہے 139 139 کلمات ہیں اور 597 597 حروف ہیں یہ سورة بھی مکی ہے اور اس کا دور بھی اس وقت کا ہے جب مسلمانوں پر اسلام کی وجہ سے ظلم و ستم شروع ہو چکے تھے اور مجبور کیا جا رہا تھا کہ اسلام کی طرف پڑھتے ہوئے قدم واپس پلٹ جائے اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی کہ کیا تم اب صرف ان دنیاوی مصائب کی وجہ سے اس جنت کو چھوڑنے کے لیے چل پڑو گے پانچ قسمیں کھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے مسلمانوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ ان ربک لبالمرصاد تمہارا رب گھات لگائے بیٹھا ہے کون کیا کر رہا ہے کہاں کر رہا کیا کر سکتا ہے اور نہیں کر رہا اور کس گناہ سے بچ سکتا ہے لیکن نہیں بچ رہا اللہ کی ذات کو ایک ایک چیز کی خبر ہے کل قیامت کے دن جب کوئی اللہ کے پاس پہنچے گا اس کو خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا پھر تاریخ سے استدلال لیتے ہوئے قوم عاد اور سمود اور فرعون کے انجام کو بیان کیا گیا کہ جب وہ حد سے گزر گئے اور زمین میں انہوں نے فساد پھیلایا تو اللہ نے عذاب کا کوڑا ان پر برسایا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ کائنات کسی اندھا دھند کام کے نتیجے میں نہیں بنی ہر چیز حکمت اور عدل کے ساتھ بنی اس کے بعد انسانی معاشرے کے اندر جو معاملات ہونے چاہیے وہ اور جو نہیں ہونے چاہیے ان کا تذکرہ کیا گیا کہ عرب جاہلیت میں کئی برائیوں کا شکار ہو چکے تھے جس کی بہت بڑی وجہ مادہ پرستی تھی اور بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ جس کو لے کر وہ اپنے آپ کو دنیا میں کامیاب سمجھ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر میں بالکل یا ایتہن نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃً مرضیۃً کہہ کر سوچ بدل دی کہ اس دنیا کو نقد سمجھ کر جو کام کر رہے ہو وہ تمہارے لیے کیش ہونے والا ہے شرط یہ ہے کہ تم ایمان پر مرو اور تم اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کا بناؤ سورت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیالی نشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر قسم ہے اس صبح کی اور ان مقدس دس راتوں کی اور قسم ہے جفت اور تاک راتوں کی اور رات کی جب کہ وہ چلنے لگے اور ساتھ ہی پوچھ لیا حل فی ذالک قسم لذی حجر یقیناً اس میں قسم ہے عقل مندوں کے لیے یہ ہیں قسمیں پانچ چیزوں کی قسم کھائے گی سب سے پہلے ہے والفجر اسی لفظ کی وجہ سے اس سورت کا نام سورت الفجر ہے یہاں فجر سے کیا مراد ہے نمبر ایک ہر فجر ہر دن کی فجر یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان رات کے آرام کے بعد ذہنی سکون پاتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور فریش مائنڈڈ ہوتا ہے ابھی باہر ارد گرد پھیلی ہوئی چیزوں پہ نظر نہیں پڑی ہوتی کہ جس کی وجہ سے جو رات کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب اور تعلق پیدا ہوا ہے وہ ٹوٹے اس لیے ہر فجر کی قسم کیونکہ یہ فجر ایسی ہے کہ جو انسان کو حقیقت میں ایک نئے دن کا پیغام دیتی ہے کہ دیکھو ایک نیا دن تمہارے سامنے ہے اگر تم نے اس کی قدر کر لی تو پھر تم اس سے فائدہ اٹھا لو گے ایسے لگتا ہے کہ پیچھے کوئی بات چل رہی تھی اگر آپ غور کریں نا ایک دم والفجر والیال نشر کے بعد حل فی ذالک قسم لذی حجر سے ایسے لگتا ہے کہ بات کوئی چل رہی تھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بحث کر رہے تھے قیامت نہیں آنی اللہ نہیں پکڑے گا تو فوراً جو وہی آئی اور ایسے لگا کہ جو بات اللہ کے نبی ان کو نہ کہہ سکے وہ اللہ کی ذات نے ان لوگوں کے سامنے رکھا دوسری تفسیر جو فجر کی ہے وہ کیا ہے کہ اس سے مراد عرفہ کی فجر ہے میدان عرفہ میں جب جاتا ہے انسان تو وہاں ہر بندہ جس کو حج کرنا اس کا پہنچنا لازم ہے. اگلے دن کے فجر یعنی یوم نہر کی فجر کے آنے سے پہلے پہلے جو اس میدان میں پہنچ گیا تھوڑی دیر کے لیے اور وہاں سے آگے مزدلفہ چلا گیا تو اس کا بھی حج ہو جاتا ہے. کیونکہ فجر کے بعد ساتھ ہی ولیال نشر کو بھی ساتھ دیکھ لیں تو ان مقدس 10 راتوں کی قسم. یہ 10 راتیں کون سی ہیں اور فجر کون سی ہے, دونوں کو ساتھ دیکھیں. تو سب سے پہلے تو کہا گیا کہ اس سے مراد 10 راتیں جو ہیں وہ ذوالحج کی پہلی 10 راتیں ہیں, ایک تفسیر یہ ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں, لیلۃ القدر اسی میں ڈھونڈی جاتی ہے. تیسرا قول ہے محرم کی پہلی 10 راتیں ہیں. اگر ہم ان ساری چیزوں کو جمع کریں اور اس کے اندر کئی گرامر کی باریکیاں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اگر لفظ فجر ہوتا, ال نہ لگا ہوتا, صرف فجر ہوتا تو یہ کامن ناؤن تھا, نکرہ تھا, پھر تو مراد تھی پہلی تفسیر کہ ہر صبح, کوئی خاص نہیں. لیکن چونکہ ال لگ گیا اور ال آپ کو بتا معرف باللام خاص کے لیے آتا ہے, اسے معرفہ کی قسم ہے, تو اس وقت پھر الفجر کہہ کر خاص طور پہ کہا گیا کہ اس سے مراد پھر کوئی ایک فجر ہے. اس کے ناطے سے جو 10 دنوں کی بات آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات سے ہمیں اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن یہ اپنے اندر بہت ساری خیر رکھتے ہیں. کوئی عمل انسان کا ان دنوں سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب دنوں میں عشرہ ذوالحجہ سب سے افضل ہے. اس کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر, اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے. یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. اسی طرح حضرت جابر سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والفجر ولیال نشر کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے اس سے مراد عشرہ ذوالحجہ رکھا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ 10 راتیں وہی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں واتممناہا بعشر کہا گیا. یاد کیجئے سورۃ الاعراف میں یہ بات گزری تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شروع میں 30 راتوں کی بات ہوئی تھی کوہ طور پہ رہنے کی, لیکن پھر 10 بڑھ گئی تو اتممناہا بعشرن. تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہاں ان 10 دنوں کی بات مراد ہے. کوئی بھی ہو سبھی ٹھیک ہو سکتا ہے, کوئی اس میں فرق نہیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت بڑی بات کا انسان کو یقین دلا رہے ہیں جو آگے آنے والی ہے. تیسری آیت وشف والوتر, شف اور وتر کی قسم. اس کو سمجھ لیتے ہیں. شف کا معنی ہوتا ہے جوڑنا, جوڑ. اردو میں اس کو جفت کہتے ہیں, یعنی 2, 4, 6, 8, 10 اور ایون نمبر جن کو انگلش میں کہتے ہیں. اور وتر کہتے ہیں آڈ کو, وتر تاک, جیسے 1, 3, 5, 7, 8, 9. اب یہاں وشف اور والوتر, یہ جو لفظ شف ہے نا اسی سے پھر لفظ شفات بھی ہے. شفیع سفارش کرنے والا. کیسے ہوتا ہے, ایک بندہ اکیلا کھڑا ہے, اب وہ اپنا کام نہیں کر پا رہا, ساتھ ہی دوسرا آیا اس نے اس کے ساتھ مل کے اس کی کچھ مدد کی تو وہ کام ہو گیا. تو شف میں اکیلے کے ساتھ دوسرے کا ملنا, جیسے آپ کے ساکس کا ایک پاؤں ہے اور دوسرا نہیں تو آپ نہیں پہنتے, جو ہی دوسرا پاؤں آئے گا تو آپ پہنیں گے. تو وہ دوسرے نے آ کے سفارش کر دی پہلے کی کہ اب تم پہن لو. یہ مفہوم ہے وشف میں اور ولوطر میں. یہ تو تھی اس کی لفظی بات. ان سے مراد کیا ہے اس پہ پھر بہت ساری تفاسیر ہے. اس پہ پہلی بات ہے کہ ان 2 آیتوں پہ ایک لیکچر جو آپ ذوالحج کے مہینے کے بارے میں جا کے سن سکتے ہیں ویب سائٹ سے, تو اس میں انہی آیتوں کی روشنی میں پھر ہم لوگ ڈیٹیل سے عشرہ ذوالحجہ پہ بات کرتے ہیں اور بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں کہ ایک انسان وہاں اس دن جو نیکی کرتا ہے کسی کا اجر اس دن کی نیکیوں کے برابر پہنچتا ہی نہیں, الا یہ کہ کوئی شخص اللہ کے راستے میں جائے اور اس کا کچھ بھی باقی نہ رہے, جان مال جانور سواری سب کچھ کٹ کٹ کے وہاں ختم ہو, اس کا اجر ہو سکتا ہے کہ ان دنوں میں کی بھی نیکیوں سے بڑھ جائے. ہمارے عموماً رات کی عبادت میں شب قدر کی راتیں, رمضان کی راتیں, اس کی تو واقعی قدر کی جاتی ہے, لیکن عشرہ ذوالحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں اس کی کم ہی لوگوں کو بات پتہ ہوتی ہے, اللہ یہ کہ پھر وہ جب اس کو سن لے تو اس کے بعد تو حقیقت میں پھر عمل کو دل بھی چاہتا ہے. اب شف والوتر سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کی ایک تفسیر کیا کی جاتی ہے کہ شف سے مراد وہ نمازیں جن میں 2 رکعتیں ہیں, 2, 4, اور وتر سے مراد وہ نمازیں جس میں 3 ہیں, جیسے مغرب اور وتر کی نماز. لفظ وتر بھی اسی سے ہی ہے جو رات کی نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں. دوسری تفسیر ہے کہ شف سے مراد ہے مخلوق, کیونکہ ہر چیز جوڑے میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کفر ہے تو اس کے ساتھ ایمان ہے, ہدایت ہے تو اس کا جوڑا گمراہی کے ساتھ ہے، کوئی سعادت ہے تو شقاوت ہے، لیل ہے تو اس کے ساتھ نہار ہے، صبح ہے تو شام ہے، زمین کا جوڑا آسمان، بحر ہے تو بر ہے، شمس ہے تو قمر ہے، جن ہے تو انس ہے، مذکر ہے تو مؤنث ہے، زندگی ہے تو موت ہے، عزت ہے تو ذلت ہے، یعنی جاندار اور بے جان ہر چیز۔ آپ دیکھیں علم کے ساتھ جہالت ہے۔ آپ قرآن میں ایک آیت بھی پڑھ چکے ہیں جس میں کہا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے میں پیدا کیا، تو شف کیا ہے؟ مخلوق، اور وتر کیا ہے؟ قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ کی ذات ایک ہے، اکیلی ہے، الاحد الصمد، تو اللہ کی ذات اس سے مراد ہے، وہ ایک ذات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، حضرت جابر نے اس کو نقل کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فجر سے مراد صبح اور عشر سے مراد عشر نہر ہے، یعنی 10 دن ہے، اور فرمایا کہ وتر سے مراد روزے عرفہ ہے، اور شف سے مراد یوم نہر بھی ہے۔ یہ بھی اس کی ایک تفسیر آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں لگتی کہ جو رہ گئی ہو اور اس کا تذکرہ قرآن پاک میں نہ گزرا ہو۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ گزرنے لگے۔ یسر کا معنی ہوتا ہے سارا و ذہبا، کسی چیز کا جانا اور چل پڑنا، تو رخصت ہونے لگے مراد ہے کہ جب صبح طلوع ہونے والی ہو، بالکل صبح کا وقت ہے۔ اور یسر میں لفظ یسرا بھی چھپا ہوا ہے، اصل میں اس کا روٹ کیا ہوگا؟ سین را یا، جی شاباش، سین جا رہا ہے۔ اذا یسر میں یا کس چیز کی لگی ہوئی ہے؟ اصل لفظ ہے نا روٹ سین را، یا تو نکل گئی، سیر کا لفظ جو ہو گیا، یہ وہ، یہ سبحان الذی اسرا بعبدی پر، یا کس چیز کی ہے؟ ادھر یفعلون، یومنون، یقذبون، یؤمنون، یکفرون، یہ سارے یا مضارے کے ہوتے ہیں۔ تو جب گزرنے لگے، اشارہ اس میں بہرحال صبح کے طلوع کا ہے۔ اب اس کے بعد عموماً تو جواب آتا ہے قسم کا، جس کو جواب قسم کہتے ہیں، لیکن یہاں ہمیں کچھ نہیں مل رہا۔ ساتھ ہی آگے ایک سوال اٹھا لیا گیا، حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا یا یقیناً، دونوں کے معنوں میں حل، یقیناً اس میں قسم ہے عقل مندوں کے لیے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا میں قسم کھاتی ہوں، میں یہ بھی قسم کھاتی ہوں، میں دودھ کی، میں کیا کھاتی ہوں، یہ نہیں آپ بول رہے۔ تو یہاں بالکل وہی انداز ہے کہ قسم کھا کے کہنا کیا چاہا، وہ کیا ہے؟ لَتُبْعَثُنَّ، البتہ ضرور تم کو زندہ کیا جائے گا۔ کیا ربط ہے ان ساری چیزوں میں اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے میں؟ کہ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ کائنات ایک نظم و نسق کے ساتھ چل رہی ہے، باقاعدگی کے ساتھ چلتی ہے، صبح کے بعد شام، فجر کے بعد ظہر، رات کے بعد صبح، شف کے بعد وتر، ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، ہر چیز سلسلے سے چل رہی ہے، یہ کائنات نظام اس کا گریجویلٹی کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو کیا وہ ذات جو اس کائنات کے نظام کو اتنے طریقے سے اور مقصد کے ساتھ چلا رہا ہے، کیا پھر وہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ کیا اس نے انسان کو ہی بے مقصد پیدا کیا؟ کیا اس کو بیکار چھوڑ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی صلاحیتیں دیں، اتنی قوتیں دیں، اب نہیں پوچھے گا کیا کیا، کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات سے ثبوت ملتا ہے کہ تمہارے مرتے ہی تم سے ان ساری چیزوں کا حساب ہوگا۔ تم دیکھو، غور کرو، کیا تمہیں عقل مند ہوتے ہوئے اس میں کوئی نشانی نہیں ملتی؟ اب یہاں لفظ عقل مند کا ترجمہ ہم بار بار کر رہے ہیں، لیکن لفظ نہیں دکھ رہا عقل کا، کیونکہ عموماً عقل کے لیے تو عقل والے بھی آتے ہیں، اور بعض دفعہ اولو الالباب آتے ہیں لوگ۔ یہاں ذی حجر کا لفظ آیا، حجر کس کو کہتے ہیں؟ روکنے کو۔ حجر کہتے ہیں پتھر کو، پتھر کسی چیز کے راستے میں آتا ہے تو رکاوٹ بن جاتی ہے نا، تو عقل کو حجر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت ساری چیزوں سے روک دیتی ہے۔ دل مائل کرتا ہے، عقل قائل کرتی ہے۔ کئی من چلے دل کے ہاتھوں اپنے آپ کو داغدار کرتے رہتے ہیں، دن رات اللہ کی نظروں میں بھی گناہگار کرتے ہیں، لیکن عقل نفس لوامہ بن کر انسان کو برائی سے روکتی ہے کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ اگر تو یہاں سوال کیا جائے نا، حل فی ذالکا کیا ہے، تو اصل میں غفلت سے بیدار کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اور اگر اس کو یقیناً کے معنوں میں کریں، پچھلی صورتوں میں اکثر آتا جا رہا ہے حل کے دو معنی، یقیناً یا کوشچن کا معنی ہے، تو اگر اس کو یقیناً کے معنی میں کریں تو اللہ تعالیٰ کی اس بات پر یقین ثابت کیا جا رہا ہے کہ دیکھو قیامت آنی ہے۔ نہیں مانتے تم، کہتے ہو نہیں ہم شتر بے مخار پھرتے رہے، ہم پکڑے نہیں جائیں گے، تو علم ترا کیف فعل ربک بعاد، کیا پھر آپ نے کبھی دیکھا نہیں ان کے رب نے کیا کیا قوم عاد کے ساتھ؟ عاد کا لفظ قوم عاد کے لیے آیا، کون سے تھے؟ ایرم ذات العماد، जो ऊंचे ऊंचे सुतूनों वाले थे। यहाँ तीन कौमों के हालात हम पढ़ेंगे अभी थोड़े से इशारतन, कौम आद, समूद और फिरौन। ये तीनों कौमें जो थी अपने अपने दौर की सरकश कौमें थी और मक्का वाले इन तीनों से खूब वाकिफ़ थे। इनके किस्से, इनकी कहानियाँ जो थी वो उनके लिए ज़रबुल मिसल बन चुकी थी। अल्लाह ताला कहते हैं, सोचो कौम आद के साथ क्या हुआ। आज तुम बड़ी बेदर्दी के साथ हक को झुटला रहे हो। तुम्हें अल्लाह का नबी नबी नहीं लगता, उसके ज़रिए से आया हुआ दीन तुम्हें कुछ लगता ही नहीं है। तुम अक़ल और खिर्द से बिल्कुल बेबहरे हो चुके हो। इतनी कस्में खा खा कर तुमके रोज़े जज़ा का यकीन दिलाया जा रहा है, फिर भी तुम्हारी अक़लें क्यों नहीं समझती इस बात को, तुम हिदायत को कबूल ही नहीं करते। तो आओ फिर ज़रा तारीख़ को देखो। पहले कायनात से मिसालें दी गई, फितरत के जाब्ते सिखाए गए और अब तारीख पढ़ाई जा रही है। और इससे खूबसूरत अंदाज तारीख पढ़ाने का कोई नहीं हो सकता कि तुम बताओ कि पिछली कौमें सरकश हुई, अल्लाह ने उनके साथ जो किया, तुम आज सरकश हो जाओगे तो क्या तुम्हारे लिए अल्लाह की ज़ात ये कुछ नहीं करेगी? यकीनन करेगी। इरम अज़ात इलेमात का लफ्ज़ यहाँ आया है। तो इरम क्या था? तारीख में कौम आद के दो कबीले बहुत मारूफ थे। एक को आदे इरम कहते थे, जो यहाँ भी लफ्ज़ आ गया, या इसी को आदे ऊला कहते थे, पहली आद, और दूसरे को आदे उखरा कहते थे। जो आदे ऊला थे ना, उनके बाप दादा में से कोई शख्स आद नाम से थे, और आद बिन इरम बिन एवस बिन साम बिन नूह, हज़रत नूह के बेटे साम के नसब से ये लोग थे। इन्हीं के नाम से कौम आद मारूफ हुई। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इनकी तरफ मबूस किया, लेकिन इन्होंने उनकी दावत को मुस्तरद कर दिया। इस कबीले के जो लोग अजाब से बचे, उन्हीं से फिर अगली नस्ल चली और होते होते फिर वो पलते गए और बाद में आधे उखरा की शक्ल में ढले। पीछे हम इनकी बातें बहुत पढ़ चुके। लफ्ज़ इमाद को देख लेते हैं। इमाद का लफ्ज़ बुलंद, बाला, महल्लात और पैलेसेस के लिए आता है। कसूर, पीछे हमने पढ़ा सूरह मुरसलात में कसर, वही लफ्ज़ कसूर है। बहुत बुलंदी थी इस कौम को, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी थी, बड़े बड़े घर बनाते थे, सब कुछ था, लेकिन इन्होंने उसको सही इस्तेमाल नहीं किया। अल्लती लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, नहीं पैदा किया गया जिनका हम मिसल दुनिया के मुल्कों में कोई भी, जिसको हम कहते हैं ना कि हमसा कोई हो तो सामने आए। ये इस तरीके के चोज़न लोग थे, अल्लाह ताला ने इनको जो कुछ दिया आज तो वो दिया ही नहीं है। और हकीकत है कि आज की तरक्की सिर्फ मसनू तरक्की है, सिर्फ बिजली बंद हो जाए सारी मशीनें बंद होती हैं। पिछले दौर में ऐसा नहीं होता था। पहले दौर में इन कौमों को अल्लाह ताला ने जिस्मानी ताकत दी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी थी, फरमाया कि उन जैसा तो आज कोई पैदा ही नहीं हुआ अभी तक दोबारा, जो अल्लाह ने इनको दिया था। कद वकामत में मजबूत थे, जिस्म अच्छा था, ताकत थी, दौलत थी, माल था, लेकिन फ़ायदा कुछ ना हुआ, कोई चीज़ इनके काम ना सकी। जब इन्होंने अल्लाह ताला को नाराज़ किया और अल्लाह की पकड़ इनके आगे आई, वह समूद अल्लज़ीना जाबु सख्र बिलवाद, और समूद के साथ क्या किया जिन्होंने काटा था चट्टानों को वादी में। इशारा है कौम समूद के मजबूत नाहनों के ज़रिए से पत्थरों को कुरेदने का। पीछे हम बात कर चुके कि पत्थरों में घर बनाते थे, और आपको इनके घर दिखाए भी गए थे कि आज भी अकल दंग रह जाती है कि इतनी मशीनों के बावजूद इतनी बारीक कार्विंग नहीं हो सकती, पत्थरों के अंदर रास्ते बना लिया करते थे। अल्लाह कहते हैं कि इन्होंने इतनी बड़ी नेमत का क्या फ़ायदा लिया, इनको क्या इससे फ़ायदा हुआ। इनके कदो काट के बारे में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मकातिल से एक रिवायत है, कहते हैं कि इनके कद 12 हाथ यानी 6 गज़ या फिर 18 फुट तक भी होते थे, बहुत लंबे चौड़े थे। इसीलिए पीछे हम पढ़ चुके हैं कि खजूर के कटे हुए तनों की तरह इनको अल्लाह ताला ने पिछली सूरत में मिसाल दी थी कि ये किस तरीके से जब अल्लाह के अजाबों का शिकार हुए तो ज़मीन पे ऐसे लगता था कि बड़े बड़े दरख्त कटे पड़े, पछड़े पड़े हुए हैं। और बास कहते हैं कि इरम ज़ात इलमाद उस जन्नत का नाम है जो शद्दात ने बनाई थी। आद ही का बेटा था शद्दात, उसने जब सुना कि अल्लाह ताला ने कोई जन्नत बनाई हुई है और उसमें सोने और चांदी के महल्लात होंगे, उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, सारी दुनिया से सोना चांदी जवाहरात जमा किए और उसने उस जगह को जन्नत कहा और बाग बनाए। और कहते हैं कि एक कदम उसका उस बाग में था और एक बाहर था कि मलकुल मौत ने आके उसकी जान निकाली। किसी ने बाद में मलकुल मौत से पूछा था कि तुम्हें किसी की जान निकालते हुए कभी तकलीफ़ हुई, तो उसमें से उसने इनका नाम लिया कि मुझे उस शख्स की तकलीफ़ हुई कि इतनी मेहनत से उसने ये कुछ बनाया, एक दफ़ा जाके वहाँ देख तो लेता। لیکن اللہ کی ذات جب بندے کو لینا چاہے تو لے لے. اور کہتے ہیں کہ یہ وہی بچہ تھا جو طوفان نوح میں ایک عورت جب ڈوب رہی تھی تو اس نے اپنا ہاتھ اوپر کر دیا اور وہ بچہ بچ جائے اسے, یعنی بن ماں کے بچے کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں اتنی دنیا میں دولت دے دی کہ اس کے بعد وہ شداد بن گیا. دو موقع پہ اسی کے اوپر ملک الموت کو رحم آیا. تو بہرحال جو بھی سرکشی کرے گا اس کا حال برا ہی ہوگا. وہ فرعون نزل اوتاد, اور کیا کیا فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا. وتد سے پیچھے بات ہو چکی, وتد کی جمع میخ کو کہتے ہیں. ذیل اوتاد کیوں کہتے ہیں, اس میں دو معروف باتیں ہم پیچھے دیکھ چکے, دہرا لیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کے جسم میں کیل ٹھکوایا کرتا تھا, پاؤں میں, ہاتھوں میں, جس سے ناراض ہوتا ہاتھ پاؤں میں کیلیں ڈال کے کہتے ہیں کہ اس کو دھوپ میں لٹا دیتا یا اس پر سانپ یا بچھو چھوڑ دیتا. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ اس نے اسی سزا کا فیصلہ کیا تھا جب انہوں نے ایمان قبول کیا تھا. ذرا سوچیں, کاکروچ پاؤں پہ چڑھ جائے تو کیا بات ہے, انسان کیسے ہلتا ہے, اور اگر کسی انسان کو باندھ کے اوپر اس کے پچھو چھوڑیں تو کیا پھر اللہ نہ اس کو سمندروں میں ڈبوئے, نہ اس کی کو پکڑو. جو بھی دین کے راستے میں مشکلات کھڑی کرتا ہے اللہ کی ذات کا فیصلہ ہے اس کے لیے کہ وہ ضرور پکڑا جائے گا. فرمایا الذین طغوا فی البلاد, یہ سارے ہی بڑے سرکش تھے, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے تھے, دنیا میں کیسے پھر رہے تھے. فاکثر فیہا الفساد, اور بکثرت فساد برپا کر دیا تھا انہوں نے. فساد کیا تھا, اللہ کے ساتھ بندوں کا تعلق بھی خراب کیا اور بندوں کے ساتھ رب کا, اور بندوں کا بندوں سے, یعنی اپنی دولت کے نشے میں اتنے چور ہوئے کہ دنیا میں لوگوں کو اللہ کے حکموں کے بغیر جینے پہ انہوں نے مائل کیا. ہوا کیا, فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَاب, پس آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. اللہ اکبر, قوموں کی تباہی کی وجہ بتا دی کہ جب وہ سرکش ہوئے, جب انہوں نے ظلم و ستم کی حد توڑ دی, کسی کی جان, کسی کی آبرو, کسی کی جائیداد, کسی کا مال محفوظ نہ رہا, اس طرح لوٹ لیتے ہر ایک چیز کو جیسے ان کے گھر کا راج ہے, عزتوں کو پامال کرتے, لوگوں کے خون کی ندیاں نالیاں بہا دیتے. اللہ تعالیٰ کے حساب کا ان کو کوئی ڈر نہیں تھا. اللہ کی ذات نے پھر ان پر آسمان سے اپنے عذاب کے کوڑے برسائے. سوت عذاب, حقیقت میں یہ ہے کہ یہ لفظ پڑھتے ہی ایک دم دل ہل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا, ایسے لگتا ہے کہ اوپر سے پڑتی ہے. اشارہ ہے کہ جس طرح کوڑا مختلف طرف سے جسم پر پڑتا ہے, اس طرح ان کے اوپر مختلف قسم کے عذاب ڈالے گئے. اور ایسا کیوں ہوا, اس لیے کہ ان ربک لبالمرصاد, بے شک آپ کا رب سرکشوں اور مفسدوں کی تاک میں ہے. مرسات رسد سے ہے, مرسات یا مرسد رسد گاہ یا انتظار گاہ کو کہتے ہیں, جو کسی بلند مقام پر ہو جہاں بیٹھ کر کوئی شخص دور دور تک لوگوں کو دیکھے اور ان کے افعال کی نگرانی کرے. کبھی مورچے دیکھے ہوں گے پولیس کے, اونچی اونچی گھاٹیوں پہ بنے ہوتے ہیں اور وہ وہاں بیٹھ کے نقل و حرکت دیکھ رہے ہوتے ہیں, کون آ رہا ہے, کہیں کچھ تو نہیں ہو رہا. اب اس بات کو سوچ کے اگر اللہ کی ذات کے بارے میں سوچیں کہ ان ربک لبالمرصاد, تو کھلے آسمان کے نیچے جاتے ہوئے انسان کو ڈر لگے. کیونکہ چھتوں کے نیچے تو ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں نا کہ یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اوپر سے تمہیں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ جیسے کوئی مورچے میں بیٹھا ہوا سپاہی یا پولیس مین مجرموں کو دیکھتا ہے. اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کو محسوس کر کے ہی انسان اپنے آپ کو باندھ سکتا ہے. نہ کوئی کسی کا حق دے سکتا ہے, نہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکتا ہے, نہ کمٹمنٹ نبھا سکتا ہے, اگر انسان کو اللہ کی اس گھات کا یقین نہ ہو. اور یہی گھات تقویٰ ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے, کسی کی نظر میری گردن پہ ہے, کوئی مجھے اس طرح سے پکڑ لے گا کہ جس طرح سے میں سمجھ بھی نہیں سکتا. یہی وہ کیفیت ہے جو مومن کو گناہوں سے روک لیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک خشیتک ما تحول بیننا و بین معصیتک, کہ اللہ میں تیری وہ خشیت مانگتی ہوں جو میرے اور میرے گناہوں کے بیچ میں حائل ہو جائے, یعنی گناہ کرنے سے پہلے میں تجھ سے ڈر جاؤں. کچھ لوگ گناہ کرنے سے پہلے ڈر جاتے ہیں, یہ مطلوب ہے, اور گناہ چھوڑ دیتے ہیں. دوسرے درجے کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہوئے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, یہ بھی بات بری ہے, لیکن پہلے سے بہتر ہے کہ اللہ کا ڈر تو ہے. تیسری صورت کہتی ہے کہ لوگ گناہ کر چکنے کے بعد ڈرتے ہیں، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہم تو نفس کے غلبے میں آ گئے، یہ صورت جو ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے. اور چوتھی کیفیت ہے کہ جو گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے، وہ کہتے ہیں کیا ہوا، سب کرتے ہیں، چھاتی پہ ہاتھ مارتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا، دیکھیں گے اللہ پکڑے گا، دکھا دیں گے جا کے، یہ سرکشی ہے. اس سے ڈرنا چاہیے، جو جتنا ڈرے گا اتنا ترے گا، جو ڈرے گا وہ بچے گا. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر کے رہے گا، گناہ ہوں گے ڈرے، ایمان والے وہ گناہ کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے، نیکی کرتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جائے انسان کی. ہم سب کبھی اپنی زندگیوں پہ غور کر کے دیکھیں، کیا اس کلاس روم سے باہر جانے کے بعد ہمیں یہ بات یاد رہتی ہے کہ اِنَّ رَبَّكَ لَبِعِلْمِ اِرْسَاد، اور اگر ہم اس صورت میں سے اس آیت کو پک کر کے اس پہ غور کریں. اب کل تک آپ نے اس آیت کے اوپر غور کرنا ہے کہ میرا رب میری گھات میں میرا انتظار کر رہا ہے کہ میں کرتی کیا ہوں، میرا معاملہ کیا ہے، میری زندگی کیسی گزر رہی ہے. پہلے تو بات اور تھی، پہلے تو ہم اتنے قیمتی نہیں تھے، لیکن اب بہت قیمتی ہو گئے. پہلے شیطان کو ہماری اتنی پرواہ نہیں تھی، اب زیادہ پرواہ ہوگی. پہلے لوگ بھی ہمیں نہیں پوچھتے تھے ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، اب تو ایک ایک کو ہماری فکر لگ گئی ہوگی کہ یہ کر کیا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کیونکہ جب انسان قیمتی ہو جاتا ہے نا تو لوگوں کی نظروں میں آ جاتا ہے. ہم خود اپنی قیمت نہیں پہچانتے تو دوسرے بھی ہماری نہیں پہچانتے. ہم جب خود ان کو اپنی بات کا یقین نہیں دلا سکتے تو دوسروں کو بھی کبھی بھی یقین نہیں آتا. اس لیے اس پہ غور کرنا ہے کہ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَاد، تمہارا رب تمہاری گھات میں ہے. جب کسی کو پکڑتا ہے تو وہ اچانک نہیں پکڑتا، وہ تاڑ رہا ہے. اگر آپ اس لفظ کو بہت ٹپیکل سی اردو یا پنجابی کے قریب کا لفظ رکھے تو تمہارا رب تم کو تاڑ رہا ہے، گھور رہا ہے، غور سے دیکھ رہا ہے کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کس طریقے سے تمہارے معاملات چل رہے ہیں.